نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تو اللہ تعالیٰ آزما کے دیکھے گا کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں ان میں سے ایمان کے دعوے میں. آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی مسئلے میں, کسی مشکل میں, کسی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں. کیونکہ میرے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں, بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں کسی نہ کسی پرابلم کے سلسلے میں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ دکھ اور تکلیف اور مسئلے ہیں لوگوں کے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان سیدھے راستے پر نہیں ہوتا, ٹریک پہ نہیں ہوتا, اور اس کو سمجھ نہیں ہوتی دین کی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو بعض دفعہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو کے دین سے ہی دور ہو جاتا ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری زندگیوں میں کیوں ہیں پرابلمس, کیوں ہیں مسئلے, کیوں ہیں آزمائشیں. ہمیں ایسے لگتا ہے بعض دفعہ کہ جو لوگ ہمارے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہنس کھیل رہے ہیں تو بہت خوش ہیں, اس کی زندگی میں تو کوئی مسئلہ نہیں, سارے مسئلے تو میرے ساتھ ہیں. حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. کتنے ہی سارے لوگوں کو آپ ہنستے کھیلتے دیکھیں گے لیکن ان ڈیپتھ آپ ان کو دیکھیں, کبھی ان کے شوز میں جا کے دیکھیں تو آپ یہ کہیں گے کہ میری ہی زندگی اچھی ہے, یہ تو بہت مزریبل ہے. حالانکہ دیکھنے میں کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا. میرے ساتھ, اپنے ساتھ کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں جانتی جن کا میں کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ ان کا بھی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, لیکن ان کے بھی مسئلے تھے. تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی میں ایسا کیوں ہوتا ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے کوئی پرابلمس ہو, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں دکھ ہو, تکلیف ہو. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ یہ دنیا جو ہے نا, یہ درد سے عبارت ہے. دنیا ہے ہی مشکلات کی جگہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد, البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. ایک بچے کو دیکھیں, وہ دنیا میں جب آتا ہے, دنیا میں آنے کا اس کا راستہ مشکل, دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد بھی مشکلات پہ مشکلات. نہ کچھ بولنا آتا ہے, نہ اپنی ضرورت بتانی آتی ہے, نہ اپنی تکلیف بیان کرنی آتی ہے, نہ اٹھنا آتا ہے, نہ بیٹھنا آتا ہے, بس صرف رونا ہی آتا ہے. بڑی مشکلوں سے وہ الٹنا سیکھتا ہے, پھر بیٹھنا سیکھتا ہے, پھر مشکلات سے کھڑے ہونا سیکھتا ہے, بار بار گرتا ہے. اور چلتے وقت تو آپ دیکھتے ہیں ایک قدم چلتا ہے پھر گر جاتا ہے, پھر ایک قدم چلتا ہے پھر گر جاتا ہے. مشقت پہ مشقت ہے نا. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد اور طرح کی مشقتیں, کہیں پڑھائیوں کے مسئلے, کہیں کچھ مسئلے. ہم نے اپنے گھر میں دیکھا, میرا بیٹا جو ہے اپنی دادی کو کہنے لگا کہ آپ بہت لکی ہیں. وہ کہنے لگی کیوں, کہتا آپ کو اسکول نہیں جانا پڑتا. تو اگر دیکھا جائے تو ان کی مشقت الگ ہے, ان کے لیول پہ جا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت لکی ہیں کیونکہ آپ تو نہ اسکول جاتی, بس گھر بیٹھی رہتی ہیں اور کچھ بھی نہیں آپ کا کام. تو وہ بھی ایک مشقت میں پڑے میں. پھر آپ دیکھتے ہیں جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں, 19-20 سال کی عمر ہے نا, اس کے بعد تو جب ان کو تھوڑی میچیورٹی آتی, تھوڑا ہوش آتا ہے بچے کو, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو ایک ایسی دنیا میں ہوں جس میں ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں, جھمیلے ہی جھمیلے ہیں. کہیں نوکری کے مسئلے, کبھی شادی کے مسئلے, کبھی بچے اب ہو جائیں پھر بچوں کے مسئلے, کبھی کوئی مسئلہ اور کبھی کوئی, ایک کے بعد ایک مسئلہ. तो इंसान ये रियलाइज़ करता है तब कि ये दुनिया वाकई मुशक्क़त की जगह है, जिसको हम समझते हैं कि ये जन्नत है, ये जन्नत नहीं है। आप वीडियो तो नहीं बना रही?
नहीं, डिलीट कर दें।
हाँ, मेरी इजाज़त नहीं, क्योंकि मैं नहीं नकाब लेती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन वीडियो ना बनाएं प्लीज़। अच्छा अच्छा, बस
नहीं आपकी तरफ भी नहीं है, दोनों दरवाजे आ रहे हैं इस तरफ।
हाँ, रिकॉर्ड कर लें, वॉइस रिकॉर्ड कर लें। हाँ, वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए आप जी, कोई पिक्चर ना लीजिएगा। तो इंसान को पता चलता है कि एक मसलों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो कब्र तक फिर जान नहीं छोड़ता। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो आप सोचते हैं कि ये बड़े हो जाएं, हाँ ये हमारे मसले ख़त्म हों, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि बड़े बच्चे बड़े मसले, और फिर वो मसले आगे आगे और बढ़ते चले जाते हैं। आप सोचते हैं इनकी शादियां हो जाए ना, बस मैं फारिग हो जाऊंगी, लेकिन जिनके बच्चों की शादियां हों वो जानते हैं, तो फिर उसके बाद मसलों का वो तरीका बदल जाता है, मगर मसले ख़त्म नहीं होते। तो हमारा दीन हमें बताता है कि क्यों हमारे ऊपर परेशानियाँ आती हैं, क्यों हमारे ऊपर ये मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, मसले आते हैं जिनसे हम परेशान रहते हैं। इसकी पहली वजह जो कुरान हमें बताता है वो ये है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अईदीकुम, जो भी मुसीबत तुम पर आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। व याफ़ू अन कसीरिन, और अल्लाह ताला फरमाता है बहुत सारी चीज़ों को तो अल्लाह ऐसे ही माफ़ कर देता है, कि बाज़ दफ़ा हमारे आमाल ऐसे होते हैं, हमारे फ़राइज़ में कोताहियाँ, हमारे और कई गुनाह ऐसे होते हैं जिनका वबाल हमारे ऊपर आता है, जिनकी समझ लें एक सज़ा हमारे ऊपर आती है, या जिनकी हमारे जिनका जैसे एक नहूसत होती है किसी चीज़ की। आप चीज़ों को मनहूस समझते हैं लेकिन आपको पता है सबसे मनहूस चीज़ गुनाह है, जिनकी नहूसत घरों में आ जाती है। और हम सोचते नहीं हम अब आज हम ये कुरान हानी करा लेंगे, दर्स करा लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे बस बरकतें ही शुरू हो जाएंगी। ऐसी नहीं है, गुनाहों को उस घर से ख़त्म करो, जिस घर में गुनाह है वहाँ पे नहूसत है, याद रखो। तो ये मुसीबतें किस लिए आती हैं, उनको अल्लाह ताला रियलाइज़ कराना चाहता है कि ये मुसीबत मैंने इसलिए भेजी है कि तुम्हें पता चले कि कुछ देर इज़ समथिंग रॉन्ग। देखिए ना, आप मिसाल के तौर पे आपके सर में दर्द होता है, सर में दर्द है और आप डॉक्टर के गए तो पता चला कि कोई और मसला था, अब वो बड़े मसले का शुक्र है पता चल गया ताकि आप उसका इलाज कर सकते हैं फिर, तो वो जो छोटी दर्द हुई थी वो किसी और मसले का बताने के लिए आपको हुई थी। इसी तरह अल्लाह ताला मुसीबतें भेजता है छोटी छोटी कि आप आखरत के अज़ाब से बच जाएँ, उस बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच जाएँ, क्योंकि अगर इंसान रुक के सोचे नहीं और ऐसे ही ज़िंदगी गुजारता रहेगा तो अंजामे कार आखरत में बुरा होगा। आपको मैं जितनी वजूहात बताऊंगी ना मुश्किलात की, उनका एक ही उनके पीछे बात पता चलती है कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है। किसी वजह के पीछे ये चीज़ नहीं है कि अल्लाह ताला को कोई शौक है तकलीफ़ देने का, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह को नौज़ुबिल्ला कोई अच्छा लगता है बंदों को मुसीबत में डाल के, क्योंकि बाज़ लोग अल्लाह से गिले करने लगते हैं, शिकवे करने लगते हैं, हम ही क्यों रह गए थे, हम ही क्या थे, हमें हमारे ऊपर क्यों आ गई, मैं तो इतना कुरान पढ़ती थी, मैं तो नमाज़ें भी पढ़ती थी, मैं तो ऐसे करती थी, हमने ऐसा किया था। तो ये नहीं सोचते कि अम्बियाए कराम के ऊपर कितनी मुश्किलात आईं। आप तो चार नमाजें पढ़ के सोचते हैं कि मेरे पर क्यों मुसीबत आ गई, और अंबिया के ऊपर बताएं कि कितनी मुसीबतें गुजरी, क्या उनके ऊपर नहीं गुजरी, तो मैं और आप क्या है फिर। तो पहली वजह यानी अल्लाह ताला किसी मुसीबत में डाल के बंदे को, ऐसे जैसे आप बच्चे को हिलाते हैं ना, कभी एक थप्पड़ भी लगा देते हैं अगर वो ज़्यादा नहीं बात को सुने तो, एक थप्पड़ भी लगा देते हैं कि होश में आओ, क्या कर रहे हो तुम, अभी मैं तुम्हें मना किया। अल्लाह ताला आपको होश में लाना चाहते हैं, अल्लाह ताला चाहते हैं समझ जा मेरे बंदे कि ये जो तू जिस रास्ते पे जा रहे है सही नहीं है। बंदा जब नहीं समझता है ना तो अल्लाह ताला कोई मुसीबत भेजता है, फिर मुसीबत भेजता है, फिर मुसीबत भेजता है। بعض لوگ مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر رک کے سوچ لیتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی وجہ ہے، کوئی میری غلطی ہے، میں نے فکس کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنا جیسے آپ علاج کراتے ہیں اس کے بعد اس طرح وہ اپنا علاج کرتے ہیں، یہ میری مصیبت ہے، یہ میرا گناہ ہے جس کی وجہ سے مصیبت آئی. اور بعض لوگ اتنے ناسمجھ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال تو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کے اوپر الزام دیتے ہیں اور وہ اس کو نعوذ باللہ ایسی باتیں کہنے لگتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی کوئی قصور ہے کہ اس نے ہمیں ڈالا ہے اس میں، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، اللہ کا ہی قصور ہے. دوسری وجہ جس کی بنا پہ انسان کے اوپر مصائب آتے ہیں، گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات دینا چاہتا ہے. اگر گناہ کوئی نہیں ہے نا، بالکل اچھی، جو کہ میں تو نہیں اپنے آپ کے لیے، میں یہ کہوں گی کہ میں تو نہیں اپنے لیے کہہ سکتی کہ ہاں میرے پر کوئی مشکل اس لیے آئی ہے کیونکہ میرے درجے بلند، میں تو یہی کہوں گی میرا ہی کوئی قصور تھا. تو لیکن جیسے انبیاء ہیں تو ان کے اوپر مصیبتیں کیوں آئیں؟ انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ درجے بلند کرنا چاہتا ہے. بعض دفعہ گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور درجوں کو بلند کرتا ہے. سمجھ لیں یہ ایسے ہے کہ جیسے میں اگر کوئی درجہ خود اپنی نیکیاں اپنے عمل سے نہیں پا سکتی تو اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت بھیج دیتا ہے کہ اس میں جب تم پاس ہو جاؤ گے تو ایک گریڈ تم پروموٹ کر دیے جاؤ گے. سمجھ لیں ایسے ہی کہ جیسے جنت کے اندر ایک درجہ اوپر ہو گیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے درجے بلند کریں، اور جتنا کسی کا درجہ اوپر ہوگا اتنا کیا ہوگا، وہ اللہ سے قریب ہوگا. اللہ اس کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، اس لیے مشکلیں بھیجتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیوں آئی یہ مشکل. تو یہ بھی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں جب قرآن آپ کھولتے ہیں تو اس میں بہت سارے نبیوں کی سٹوریز ہیں، اور ان میں بعض نبی ایسے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک کے بعد ایک مسئلہ، یعنی ان کی پوری لائف، جو سورہ یوسف آپ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پوری لائف میں مسئلے ہی مسئلے ہیں ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ایک مقام دینا تھا اور ٹف بنانا تھا، اور آخرت میں بھی اللہ نے اور ان کے درجے بلند کرنے. دیکھیں اگر نبیوں پہ کوئی مصیبت نہ آتی تو آپ لوگ کہتے ان کا کیا، انہوں نے کون سا کچھ جھیلا تھا، ان کو ایسے ہی اتنے اونچے درجے مل گئے، بس یہ اللہ کے پیارے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے بس، اور انہوں نے کیا کیا، اصل مصیبتیں تو ہمارے اوپر تھیں، انہوں نے کبھی مصیبت دیکھی تھی یہ کیا ہوتی ہے؟ ہم اتنی مشکلوں کے اندر رہے ہمیں پتہ ہے مصیبت کیا ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنا کے دکھا دیا کہ دیکھو جب مصیبت آتی ہے تو یہ ہیں میرے وہ بندے کہ واقعی انہوں نے جنت میں اپنے لیے اعلیٰ مقام کمائے ہیں، ایسے ہی نہیں اللہ نے دے دیے، کمائے ہیں انہوں نے، انہوں نے وہ ایکٹ کر کے دکھایا ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی جنت کے اعلیٰ درجوں کے قابل ہیں. اور واقعی ہر نبی کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، ایوب علیہ السلام کتنے سالوں تک بیماری میں پڑے رہے، پہلے تو ان کے بچے مر گئے، ساری اولاد مر گئی، ختم ہو گئی ساری اولاد، 16 کے قریب بچے تھے ان کے، سب مر گئے، ان کا مال ختم ہو گیا، ان کو ایسی بیماری لگ گئی کہ ان کو شہر سے باہر نکال دیا گیا، حتیٰ کہ لوگ کہنے لگے، نہیں ایک انسان کے اوپر اپنی مصیبتیں ہوتی ہیں، ایک لوگوں کی باتیں اس سے بھی بڑی مصیبت ہیں. تو لوگ کہنے لگے اس میں کوئی بھلائی ہوتی تو بھلا اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا، اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خیر ہوتی تو یہ کرتا، ایسے اس کا حال ہوتا. تو ان کو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہماری یہ مصیبت دور کر دے. فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنے سال نعمتوں میں رکھا ہے؟ کہنے لگی 80 سال. کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے جس رب نے 80 سال مجھے نعمتوں میں رکھا، اب 4 دن اگر مجھے یہ تکلیف دے دی تو کیا میں اس کے آگے شکایتیں کرنے لگوں، اسے کہنے لگوں 80 سال جب اس بیماری میں رہوں گا اس کے بعد کچھ کہوں گا. اتنی بڑی ان کے اوپر آزمائش آئی. اچھا اب یہ وہ پیغمبر ہیں سارے جن کی باتیں آپ پڑھتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی. ارے ایک پیغمبر کا ذکر ہے قرآن میں جن سے ایک بھول ہو گئی، ایک خطا ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کا ذکر فرمایا، یونس علیہ السلام کہ جو یعنی بھول کیا تھی، جس کو ہم اپنی زبان میں کوئی گناہ نہیں کہتے، مگر یہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی ذمہ داری جو تھی اس کو چھوڑ کر نکل کر کھڑے ہوئے، یعنی آپ یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پر مشکل آئی ہے. یونس علیہ السلام ان کے لیے مثال ہے. امیجن کریں ایک آدمی ایک ویل کے پیٹ میں ہے، جہاں پہ کوئی ڈرائنگ روم نہیں ہے، کوئی صوفہ نہیں جس پہ بیٹھے ہوئے، نہ کوئی لائٹ ہے وہاں پہ، ایسڈ ہے ان کے ارد گرد. ویل کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا چبا چبا کے کوئی کھانا کھاتی ہو، وہ تو نگل لیتی ہے، اس کے پیٹ کے ایسڈز ہی اس کو گلا دیتے ہیں فوڈ کو. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو محفوظ رکھا، اور وہاں پہ وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بھائی یونس والی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال دے گا. یعنی ہر طرف اندھیرا ہے. کین یو امیجن، آپ پروبیبلٹی بتائیں گے کتنے پرسنٹ پروبیبلٹی ہے کہ یہ زندہ یہاں سے نکل سکتے ہیں؟ واٹ از دا پروبیبلٹی؟ زیرو. دیر از نو پروبیبلٹی. دنیاوی طور پہ آپ دیکھیں کوئی امید نہیں ہے. اور اس میں یونس علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ الا انت، یہ ایک پارٹ ہے. سبحانہ کا دوسرا پارٹ، انی کنت من الظالمین، یہ تیسرا پارٹ ہے. لا الہ الا انت کیا ہے؟ اللہ کوئی الہ ہے ہی نہیں تیرے سوا، تیرے سوا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں، یعنی تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تیرے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں، محبت کے لائق کوئی نہیں، میرا خدا صرف تو ہی ہے. سب سے پہلے توحید، جو سب سے بڑا کلمہ ہے. اس کے بعد سبحانہ کا، اللہ تو پاک ہے. کس چیز سے پاک؟ اللہ تو اس سے بھی پاک ہے، ویسے تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. اللہ تو اس سے بھی پاک ہے کہ کسی کو بغیر قصور کے سزا دے. اللہ ضرور میرا قصور ہی ہوگا جو تو نے سزا دی. تو کبھی ایسا اس فیصلے کو کرنے سے تو پاک ہے کہ کسی نے قصور ہی نہیں کیا اور اس کو سزا دے دے؟ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں اللہ، میں نے ہی قصور کیا ہے. بعض دفعہ انسان سوچتا ہے اس میں تو کوئی دعا انہوں نے مانگی نہیں. کیا انہوں نے کہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے یہاں سے نکال؟ ہم ہوں تو ہم کیا کہیں؟ ہائے مجھے یہاں سے نکالو، ہائے میرا کیا قصور ہو گیا، ہائے بس اب تو میں مر گئی، اب تو ختم، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. نا امیدی، مایوسی. وہ ان اندھیروں میں تھے جن پہ آپ خود مان رہے ہیں نا کہ 0% چانس ہے ان کے نکلنے کا. ہماری زندگی میں بھی بعض ایسے مسئلے ہوتے ہیں، ایسے اندھیرے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے 0% چانس ہے میرا نکلنے کا، 0%، میں نکل ہی نہیں سکتی اس سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی مثال دے کے بتا دیا کہ نہیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس سے کہ تم کبھی نہیں نکل سکتے. مایوس مت ہونا، کیونکہ مایوسی کس نے کی تھی؟ ابلیس نے. ابلیس کا نام ہی ابلیس اس لیے کہ وہ مایوس ہوا. اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتا ہے، مومن مایوس کبھی نہیں ہوتا. تو وہ وہاں پہ مایوس کیوں نہیں ہوئے؟ ایمان تھا ان کے اندر اس لیے مایوس نہیں ہوئے. جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے نا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا ایک الہ ہے نا، ایک اللہ تو ہے میرا. یہ خوش قسمتی ہے مومن کی، بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس چیز کی وجہ سے حوصلہ پاتا ہے کہ میرے پاس اللہ ہے. ہم کبھی ہسپتال وغیرہ جائیں تو اتنی رحم آتا ہے ان مریضوں کو دیکھ کر جو مسلمان نہیں ہیں. سوچتی ہوں ان بیچاروں کے پاس کوئی نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے ہیں اللہ، ہمارے پاس ہمارا اللہ ہے. جس کے پاس اللہ ہے نا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کا کچھ نہیں گیا. جتنی بڑی مرضی چیز آپ کی چلی جائے، تمہارے پاس اللہ ہے. اور جس کے پاس اللہ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس اللہ ہے، اس کا تعلق ہے نا، تو کچھ نہیں کھویا آپ نے. کیوں ہم کرتے ہیں؟ اللہ ہے، پھر کس بات کی فکر پریشانی؟ جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں وہ ہے آپ کا، پھر کیا کام ہے؟ تو یونس علیہ السلام وہاں پہ نہ تو مایوس ہوئے، نہ اللہ سے بدگمان ہوئے، نہ بدظن ہوئے، نہ انہوں نے امید چھوڑی، اور وہاں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں اللہ میں ہی ظالم ہوں. جیسے کہ کوئی آپ کے گھر پہ آ کے کہے، یہ نہیں کہے مجھے کھانا دیں، یہ کہے میں بہت بھوکا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے. انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی ظالم ہوں. اپنا قصور مان لینا نا، یہ ہی توبہ ہوتی ہے. انسان مان جائے کہ میری غلطی ہے، کیونکہ یہی چیز ہے جو ہم اکثر مس کر دیتے ہیں، کہ ہم اپنا قصور نہیں مانتے. چاہے انسانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ، انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو، تب بھی غلطی ہو جائے تو دوسرے کو قصوروار کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے، اور یا پھر تعویلیں دینے لگتے ہیں، تمہیں کیا پتا میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا اس لیے میں نے ایسے کیا. اپنا قصور ماننا بڑی بہادری ہوتی ہے، وہ نہیں ہم ماننا چاہتے. یونس علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، اس کے باوجود یہ نہیں کہتے اللہ ایسا کیا میرا بڑا قصور ہو گیا تھا، لوگوں کو ہی چھوڑ کے آیا تھا نا، اگر تو ان کے پر عذاب آنا ہی تھا، میں نے ایسی کون سی بڑی بات کر دی، اتنا کہ میرا بڑا قصور ہو گیا. جیسے ہم کہتے ہیں اتنا میرے سے کیا گناہ ہو گیا کہ مجھے یہ سزا مل رہی ہے. ہم تو بڑے بڑے گناہ ہضم کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرے سے کیا ایسا گناہ ہو گیا جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے. یونس علیہ السلام نے تو ایسا نہیں کہا، میرے سے اللہ ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ تو نے مجھے یہ سزا دی. میں سوچتی ہوں کہ دوسرے پیغمبروں کی اوپر جو مصیبتیں آئیں، ٹھیک ہے وہ ایک مصیبتیں تھیں بہت بڑی، لیکن جو یونس علیہ السلام کی ایک کیفیت آپ سوچتے بھی ہیں نا، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں یہاں پہ مر گیا تو میری قبر بھی یہاں پہ، تو کس کو پتا بھی نہیں چلنا کہ کہاں ہے. ایک مچھلی کے پیٹ میں یہ تھا میرا انجام، یہ تھی میری قبر. سوچیں کہ وہ کس قدر ڈیسپریشن کی سچویشن ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے جب وہ ایسی جگہ قید ہو جائے کہ جہاں پہ ایسے حالات ہوں اور ابھی پتہ نہیں اگلے لمحے میں کیا ہو جائے، موت آ جائے گی، ایسڈ مجھے گلا دے گا اور ختم، میں نے ایک مچھلی کی خوراک بننا تھا. لیکن کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اللہ میں ہی ظالم ہوں، اللہ تو نہیں ظلم کرتا اپنے بندوں پہ، میں ہی ظالم ہوں. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب مصیبت آئے تو آیت کریمہ کے ختم نہ پڑھایا کریں، کہ لوگ آئیں اور آپ کے گھر آ کے کہیں کہ انی کنت من الظالمین اور مصیبت آپ کی دور ہو جائے. کچھ لاجک بھی تو یوز کرنی چاہیے نا، اپنے دماغ کو استعمال کریں، سوچیں اس بات کو. ہاں اسلام میں ہر چیز لاجیکل ہے. سوچیں اس بات کو کہ میں آپ کے گھر آ کے کہہ رہی ہوں انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میرا قصور ہے. اور بھائی قصور کوئی اگر ہے تو آپ کی مصیبت میری قصور ماننے سے تو نہیں دور ہو جائے گی نا. میں توبہ میں کر رہی ہوں، قصور میں اپنا مان رہی ہوں، تو مشکل آپ کی کیسے دور ہو؟ آپ کی تو مشکل تب دور ہو جب آپ خود مانیں کہ اللہ میں ہوں ظالموں میں سے. ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کو آ کے پڑھواتے ہیں آپ تم آیت کریمہ پڑھو، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کروں. تو آپ نے تو ماننا ہی نہیں کہ آپ کا کوئی قصور ہے. یہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے ہمارا. تو جو کوئی مشکل آئے خود اس کو اپنے آپ کو کہیں اور سوچ سمجھ کے یہ کہیں انی کنت من الظالمین، واقعی اس چیز کو ماننے کہ اللہ میں نے قصور کیا. یا تو کوئی قصور اپنا یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی یاد ہے تو پھر بھی کہیں اللہ تو ظالم نہیں ہے، میرا ہی کوئی قصور ہے، اور مجھے نہیں بھی سمجھ آ رہی لیکن میری کوئی غلطی ہے، تو ایسے نہیں کسی کے اوپر مصیبتیں بھیجتا. تو ایک تو اس بات کو ہمیں سمجھ جانا چاہیے، دوسری یہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتا ہے بندے کو، اصل میں مصیبت بھیج کے. جیسے ہم آپ کو انہوں نے اپنے گھر پہ بلایا تو کوئی کال کیا ہوگا یا ٹیکسٹ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بلانا ہوتا ہے نا تو اس کا طریقہ مصیبت کا بھیجنا. کیوں، وہ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا خوشی کے وقت میں آپ کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے اس طرح جیسے مصیبت کے وقت میں کرتے ہیں. مصیبت کے وقت میں کوئی کتنا ہی دور چلا گیا. ایون کافروں کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کہ جب ان کی کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی تھیں تو وہ بھی ایک اللہ کو پکارتے تھے. تو جب مصیبت آتی ہے تو انسان جتنا بھی دور چلا گیا ہو, جن کے گھر میں جانماز نہیں بچھتے, جن کے گھر میں قرآن نہیں کھلتا ان کے بھی کھل جاتے ہیں, جن کے گھر میں کوئی تہجد کے بعد نہیں اٹھتا وہ لوگ بھی اٹھنے لگتے ہیں. یہ کرانے کے لیے اللہ کو مصیبت بھیجنی پڑی, ورنہ انسان سیدھا ہی نہیں ہوتا, ورنہ انسان آتا ہی نہیں اللہ کی طرف. تو اللہ مصیبت بھیج کے بلاتا ہے اس کو, اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتا ہے کہ اکبر اللہ ہے, تم بے بس ہو, آ جاؤ میری طرف, عاجزی کرو, اللہ کے آگے جھک جاؤ. لیکن مصیبت بھیجے بغیر انسان کے اوپر یہ چیزیں نہیں آ سکتی تھی, یہ حال نہیں آ سکتا تھا. تو یہ مصیبتیں بھی انسان کو خالص کر دیتی ہیں, مخلص بنا دیتی ہیں. کیسے مخلص بناتی ہیں؟ کہ صرف ایک اللہ کو پھر پکارتا ہے, پھر کہتا ہے اب نہیں میرے سے کچھ ہونا, اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جیسے کئی لوگ ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا, اب تو بس اللہ ہی کرے گا جی, اب نہیں. جب بالکل ہی کوئی مایوس ہو جاتے ہیں کسی کے مرض سے, یا بس اب اللہ ہی کرنے والا ہے, اب تو کوئی نہیں, تو پہلے بھی اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ اب یہ امپاسبل چیز ہے, اب یہ اللہ ہی کرے گا. کتنے خالص ہو جاتے ہیں نا ہم کہ بس اب اللہ ہی کرے گا. یعنی انسان اعتراف کرتا ہے کہ واقعی اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, کوئی نہیں کچھ کر سکتا, اب اللہ نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھیج کے انسان کے اندر سے غرور اور تکبر نکال دیتا ہے. دیکھیں جب کسی پہ مصیبت آ جاتی ہے وہ جھک جاتا ہے, ویسے بھی اس کی کمر جھک جاتی ہے, یہ اندر سے بھی جھک جاتا ہے, اس کے اندر کچھ رہ ہی نہیں جاتا, وہ اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر قارون اور فرعون یہ کوئی فقیر ہوتے اور بیمار ہوتے اور لاچار ہوتے تو کبھی ان کے اندر یہ غرور و تکبر نہ آتا, اور جو حرکتیں انہوں نے کی کبھی نہ کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر مصیبت آتی تو بہتر تھی نا, لیکن ان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا, وہی ان کے لیے آزمائش بن گیا. تو مصیبت آتی ہے تو انسان بڑی چیزوں سے, ایسیوں سے بچ جاتا ہے, غرور والی, تکبر والی. اور پھر یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ انسان صبر کر لے اور اجر پا لے, کہ صبر کا اجر جنت ہے. تو انسان صبر ویسے تو نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ مشکل بھیجتا ہے, صبر کر کے درجات اپنے بلند کرا لے, صبر کر کے اللہ کا ساتھ پا لے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ انسان نعمتوں کی قدردانی کرے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو پھر آپ کو یاد آتا ہے ہائے ہمارے تو بڑے اچھے دن تھے, ہم ایسے ہی اس وقت شکایتیں کیا کرتے تھے, ہم بھی کتنے پاگل تھے, ہم تو بڑے اچھے رہ رہے تھے. لیکن جب آپ اس سٹیٹ میں رہ رہے تھے تب آپ کو کبھی یاد ہی نہیں تھا کہ میں بڑی اچھی رہ رہی ہوں, یا مصیبت آئی تو پھر یاد آیا ہاں ہم تو بڑے اچھے رہتے تھے. مثلا لائٹ چلی جائے تو سب بجلی کی نعمت پہ بہت شکر ادا کریں گے, پانی گھر میں نہ آئے تو پھر دیکھنا پانی کی کتنی قدر آتی ہے. تو کوئی اللہ تعالیٰ مشکل بھیجتا ہے تاکہ لوگ نعمتوں کی قدردانی کریں, کیونکہ لوگ ویسے نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے. پھر بعض دفعہ مصیبت بھیج کے اللہ تعالیٰ, جیسے جس کو ہم کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز, اللہ تعالیٰ مصیبت بھیجتا ہے, اس مصیبت کے اندر ہی کوئی خیر ہوتی ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ مصیبت ہے, لیکن اس کے اندر اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی خیر ایسی چھپی ہوتی ہے کہ جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتی اس وقت, بعد میں سمجھ آتی ہے کہ اچھا ہاں یہ دیکھا اس کے اندر تو یہ خیر تھی. اگر مجھے اس وقت وہ چیز مل جاتی جس کے نہ ملنے میں پہ اتنا روئی تھی, جس کے کھو جانے پہ میں اتنی زیادہ میں نے دکھ لیا تھا, وہ اگر مجھے مل جاتی تو آج میرا کیا حال ہوتا. جیسے لوگوں نے, بعض نوجوانوں نے, آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ قارون کو دیکھ کے کہا تھا کاش ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا, تو اگر ان کو مل جاتا تو پھر بعد میں کہتے اچھا ہی ہوا ہمارے پاس نہیں تھا, ورنہ ہمارا بھی یہ حال ہوتا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مشکل بھیجتا ہے, کوئی ایسی مصیبت بھیجتا ہے, کوئی ایسی چیز سے محروم کر دیتا ہے, اس میں ہمارے لیے خیر ہی ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس میں خیر ہے, کیونکہ اللہ نے ہمیں جو علم دیا وہ کیا ہے, قلیل ہے, بہت تھوڑا ہے. اور اللہ کے پاس علم کل ہے, جتنا علم ہے وہ سب اللہ کے پاس ہے, اس کے مطابق اس نے یہ فیصلہ کیا. اور میں اعتراض کر رہی ہوں اپنے علم کے مطابق, میرے پاس تو تھوڑا سا علم ہے, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جو پانی پیتی ہوں یہ پیشاب بن کے کیسے نکل آتا ہے, یہ بھی نہیں پتا. میری اپنی باڈی کیسے کام کر رہی ہے مجھے اپنے جسم کا بھی نہیں پتا, جس کو میں روز استعمال کرتی ہوں. برین کیسے کام کرتا ہے, میرا جسم کا اور نظام کیسے چل رہا ہے, کچھ نہیں پتا. جس انسان کو اپنا ہی نہیں پتا وہ کیا اس بات کو جج کرے گا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہماری جب مرضی کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ صحیح نہیں ہوا میرے ساتھ. حالانکہ وہی صحیح ہوتا ہے, کیونکہ وہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. لیکن جب ایمانیات میں ایک ایمان ہے قدر پہ ایمان, وہ کیا ہوتی ہے؟ تقدیر. تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ. یہ ایمان کے جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ ایمان معذرت کے ساتھ ہم سب کا بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے. اور ہم اسی لیے ریگریٹ کیے جاتے ہیں کہ ہائے ایسا نہ ہوتا, ویسا نہ ہوتا, یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتا. نہیں نہیں, وہ ہو کے رہنا تھا, ایسا ہی ہونا تھا. یہاں نہ شادی ہوتی, وہاں نہ جاتا, وہ نہ کرتا, ایسا نہ کرتا, اس فیلڈ میں نہ جاتا, یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی قدر تھی. تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا اس کے پیچھے باتیں ہوتی ہیں جو مصیبتیں آتی ہیں. اب میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ اس کا علاج کیا کریں. اب ہم پھنس جب جاتے ہیں مشکل کے اندر, کسی پریشانی میں, ایسی چیز میں, تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ انسان گلے شکوے اور ایسی چیزیں کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ تکلیف میں رکھے, اللہ کی ناراضگی لے اور کچھ بھی نہ پائے آخرت میں. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی رضا میں راضی رہے کہ اللہ جو فیصلہ کیا نا, یہ کس کا فیصلہ ہے؟ تیرا, میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں. جو ہم صبح شام کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں, رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا, کیا چیز ہے یہ؟ رضیت باللہ ربن کیا ہے؟ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں. واقعی راضی ہیں؟ وہ جو فیصلہ کرتا ہے ان پہ راضی ہیں؟ نہیں, ہم تو نہیں راضی ہوتے. تو پھر ہم تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, رضیت باللہ ربن, یہ تو منہ کے الفاظ ہیں صرف, ہم تو راضی ہی نہیں. اللہ راضی ہونا یہ ہے کہ اس کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں, کہ جو اللہ تو نے فیصلہ کر لیا یہ تیرا فیصلہ ہے اور میں اس کے اوپر مطمئن ہوں. تو اب علاج میں سب سے پہلا علاج ہے دعا. دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا کبھی ضائع نہیں جاتی. اس کا اپنا ایمان بنا لیں کہ میں نے دعائیں کرنی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ بڑا جلدی کرتا ہے, وہ اللہ سے مانگتا ہے, کہتا ہے میں نے اللہ سے مانگا, پھر مانگا, پھر مانگا, پھر وہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں. اور وہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ ابھی اس کو اللہ دینے ہی والا تھا, لیکن وہ مایوس ہو جاتا ہے, کہتا ہے نہیں ہے, مجھے میری تو دعائیں کوئی کام ہی نہیں آئیں, کوئی فائدہ نہیں ہے میری دعاؤں کا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کو جلدی چیز نہیں دیتا. کیوں؟ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے اس کا رونا پسند آتا ہے, مجھے اس کا گڑ گڑانا پسند آتا ہے, مجھے اس کا مجھ سے مانگنا پسند آتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے جب یہ پکارتا ہے مجھے. دیکھیں, آپ کے پاس کوئی آئے یہاں پہ اور آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا اور وہ آ کے آپ کو کچھ کہہ رہا ہے کہ مجھے دے دو, تو آپ کہتے ہیں یہ لے پکڑا اور جان چھوڑ. لیکن جو آپ کو پسند ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے یہ یہاں سے جائے ہی نہیں, یہ اسی بہانے چلو آیا تو ہے نا, چلو کچھ اس کو چاہیے تو آیا تو ہے, اب میں اس کو جانے نہ دوں. اب آپ ڈیلے کرتے ہیں دینے میں بھی, کبھی اس باتوں میں لگاتی ہیں, کبھی اس باتوں میں لگاتی ہیں کہ یہ جائے نہ آپ گھر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کو ان کا پکارنا اچھا نہیں لگتا, جب وہ پکارتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ لو جاؤ. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پکارتے ہیں پکارتے ہیں, ان کو مل نہیں رہا. کیوں نہیں مل رہا؟ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے تیرا پکارنا, اللہ نہیں چاہتا تو میرا در چھوڑ کے جائے. अल्लाह को पता है कि इसको दे दिया ना, इसने मुड़ के आना ही नहीं है, इसने नहीं मुड़ के आना, ये चला जाएगा, ये मुझसे दूर हो जाएगा, और अल्लाह नहीं चाहता कि तुम अल्लाह से दूर हो। तो वो तुम्हें अपने दर का फकीर बनाए रखना चाहता है, तो वो डिले किए जाता है, किए जाता है, किए जाता है। ये अल्लाह ताला की कैसी प्यारी हिकमत है। अगर इंसान इस हिकमत को समझ जाए तो कभी मायूस हो, कभी जाए तो बैठा ही रहेगा। तो कभी तो ऐसा होता है इंसान दुआ करता है और मिल नहीं रहा, उस वक़्त ये सोचा करें कि पता नहीं अल्लाह को मेरा मांगना ही पसंद है, तो मैं मांगती ही रहूँगी, अल्लाह मैं तेरे दर से कभी भी ना मुराद नहीं गई, तूने ही अता करना है, तेरे ही दर से मिलना है, मैं बैठी रहूँगी, अल्लाह मैंने तेरा दर नहीं छोड़ना, मुझे मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, और तू ही मेरी उम्मीद है, और मुझे यकीन है तू मेरी उम्मीद नहीं तोड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह से जैसा गुमान करते हो ना, वो वैसा ही तुम्हारे लिए होता है। तुम अल्लाह से अगर ये गुमान करोगे ना, ये मेरी कभी उम्मीद नहीं तोड़ेगा, वो कभी तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ेगा। तुम कहोगे ना कि अल्लाह मेरे साथ है इस मुसीबत में भी, वल्लाहु मास्साबिरीन, मैं सब्र कर रही हूँ, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह का वादा है कुरान में, जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है, अल्लाह मेरे साथ है तो अल्लाह तेरे साथ होगा। अगर तूने उसके साथ यही गुमान किया तो दुआ को नहीं छोड़ना। दूसरे, तौबा अस्तगफार। तौबा अस्तगफार ऐसी एक चीज़ है। अच्छा, दुआओं में एक दुआ आपको बता दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हमें सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी। अल्लाह ताला हम गम, ये दुख, तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ, अल्लाह इनसे अपनी पनाह में रखना। लंबी है ये दुआ, लेकिन इसका ये पार्ट कम अज़ कम एक पार्ट याद कर लें, फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन ये कर लें। हम देखें, जब मुझे कोई दुख होता है मैं ऐसे क्यों करती हूँ, मैं इसको बता रही हूँ, उसको बता रही हूँ, उसको बता रही हूँ, और जिससे मुझे मिलना है उसके पास तो चली जाऊँ, इनको बताने से तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो मेरी तरह के बेबस इंसान है। कभी कभी हम हर एक के पास जाके, इसको फ़ोन करके उसको दुखड़ा बता दिया, उसको कॉल करके उसको कर दिया, और जिसके पास सलूशन है उसके पास नहीं गए, उसको कुछ बताया ही नहीं, उसके पास तो पलटो। अगर वाकई आपकी ज़िंदगी में कोई गम है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप रात को उठ के ना रोएं, आप उसके पास तो जाके रो लेते हैं। एक तहाई रात में जब अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा, मुझे पुकारो, मुझसे कोई सवाल करने वाला है जो सवाल करे, मैं उसके सवाल का जवाब दूं, सवाली को मैं दे रहा हूं इस वक्त, उसका दर खुले, उसका स्पेशल स्पेशल उसका टाइम है जिसमें वो अपना दरवाज़ा खोलता है जो पूरे दिन में नहीं खुलता, वो स्पेशल टाइम है। वो स्पेशल टाइम में हम सो रहे हैं, वैसे हम बड़े दुखी हैं, आपका क्या सा ऐसा दुख है, वैसे सारा दिन आप अपना दुख रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, ये नाशुक्री है। अगर वाकई आपका दुख है तो आपको वो उठाएगा उस वक़्त, वरना मत रोएं, क्योंकि आपका कोई दुख नहीं है, फिर मत रोएं। फिर अगर आपको रात के तीसरे पहर आंख नहीं खुल जाती, क्योंकि वो टाइम स्पेशल टाइम है जिस वक्त देने वाला तैयार है, लेने वाला सोया पड़ा, अल्लाह ताला उस वक्त फरमाते हैं कोई है जो मुझसे तौबा करने वाला हो तो मैं उसको माफ़ कर दूँ। कितने लोग हैं जो अपने गुनाहों के बोझ तले दबे हुए और कहते हैं अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, वैसे तो मैं आपको पकड़ पकड़ के आती रहती हूँ, हाँ जी हम, मैं तो बड़ी गुनाहगार हूँ। अगर मैं इतनी गुनाहगार हूँ ना, तो फिर बजाय कि मैं इनको कहूँ, मैं क्यों नहीं अल्लाह को कहती। जिस वक्त वो कह रहा है कि कोई है जो तौबा कराना चाहता है तो आ जाए मेरे पास, उस वक्त मैं सोई रहती हूँ। दुआ को नहीं छोड़ना, और उन मौक़ों को याद कर लें जिन मौक़ों पे दुआएं कबूल होती हैं, ये मौका है, ये मौका है, मैंने ये चांस नहीं जाने देना। उन मौक़े पे अल्लाह को पुकारें, पहले तो जान के देखें कि कौन कौन से मौक़े, किन किन लोगों की दुआएं कबूल होती हैं, कोई मुसाफिर की है, कोई मज़लूम की है, कोई उनसे दुआ का कहें, इसी तरह उन मौक़े पे दुआएं करें। پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ توبہ استغفار جیسے یونس علیہ السلام نے کی تھی, توبہ ایسی چیز ہے جو آپ کو کئی مسئلوں سے نکال دیتی, کیونکہ ظاہر ہے جو مصیبت آئی وہ گناہوں کی وجہ سے آئی. جب آپ نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس گناہ کو دور کر دیتا ہے, اللہ اس گناہ سے نکال لیتا ہے, اس گناہ کو مٹا دیتا ہے. اچھا بعض دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں لیکن پھر ہم سے وہ گناہ ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے نا. پھر اس کے بعد ہم پھر توبہ کرتے ہیں پھر وہ ہو گیا, پھر توبہ کرتے ہیں پھر وہ ہو گیا. اس کے بعد شیطان کہتا ہے تیری توبہ نہیں آپ قبول ہونی, کیونکہ وہ ہر دفعہ کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں جب آپ نے پہلی توبہ اگر واقعی سچی کی ہے نا, اس کے بعد اگر ہو بھی جائے گا نا اس کی انٹینسٹی اتنی نہیں ہوگی, جلدی آپ کو یاد آ جائے گا ہاں نہیں نہیں اس کے اوپر تو میں نے توبہ کی, ہو گیا ہے اب, لیکن اتنی انٹینسٹی سے نہیں. پھر آپ دوبارہ توبہ کرتے ہیں تو اب پھر اس کی انٹینسٹی تھوڑی اور کم ہو جاتی ہے, اب اور جلدی ذرا یاد آ گیا. تیسری دفعہ کیا تو پھر اور کم. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو ایسے کہیں جی ہم نے ایک دفعہ توبہ کی تھی اس کے بعد مجال ہے میں نے ساری زندگی کبھی توبہ توڑی ہو, وہ کم لوگ ہوتے ہیں. وہ ہوں گے لوگ بہت اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارے جیسے کمزور ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ توبہ کرتے ہیں پھر کچھ ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتے ہیں پھر کچھ, اچھا اللہ اب نہیں کروں گے پھر کچھ ہو جاتا ہے. وہ لوگ مایوس نہ ہوں, یہ ایک دن کا کام تھوڑی ہوتا ہے, ایک دن انسان بس پلٹ جائے. مگر ہاں یہ ہے کہ دوبارہ یاد ضرور آنا چاہیے میں نے توبہ کی تھی, وہ میں نے توبہ کی تھی مجھے یہ نہیں کرنا. اسی طرح اگلی چیز جو ہے وہ ہے صبر. صبر نہیں چھوڑنا, برداشت. یہ جو بے صبری ہے نا, خلق الانسان عجولا, کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جلد باز پیدا کیا, وہ چاہتا ہے بس جلدی سے یہ جو میری مشکل ہے جلدی دور ہو جائے, یہ جو میں مسئلے میں ہوں جلدی ختم ہو, بس وہ جلدی نہیں کرنی. صبر 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 کے ساتھ چلتے رہو گے تو پھر آپ کا مسئلے کا حل ضرور ہو جائے گا, ایک دن ایک دن وہ پریشانی ضرور ہٹ جائے گی. دیکھیں نا انسان سوچتا ہے میرے اندر صبر نہیں ہے کیا کروں, صبر ہم سے نہیں ہوتا, وہ پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے جو صبر کرتے ہوں گے. حالانکہ ایسی بات نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے, واقعی اس کو صبر مل جاتا ہے جو واقعی صبر کرنا چاہے. جو لوگ نہیں صبر کرنا چاہتے خود ہی خود کو بے صبرا رکھتے ہیں تو پھر ان کو کیا صبر آئے گا. اور صبر میں یہ ہے, ایک اور آپ کو بات بتاؤں, بعض دفعہ نا انسان کے اندر اتنے طوفان اٹھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اوپر سے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے یہ بالکل کام ہے. اس کو منافقت نہیں کہتے, یہ نہ کہیں یہ بہت ڈبل بات ہو گئی, یہ تو غلط ہے, میرے اندر یہ ہے اور میں باہر لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں بڑی صبر سے ہوں. کوئی بات نہیں, آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ جب آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے نا ایک دن اندر کے طوفان بھی تھم جائیں گے. تو نو میٹر یو ہیو ٹو پریٹینڈ کرو کہ میں صبر سے ہوں. ضروری نہیں آپ کے اندر طوفان ہے تو اب میں نے لوگوں کو بھی چیخ چیخ کے ہی دکھانا ہے تو پھر ہی ٹھیک ہوگا, ورنہ یہ جھوٹ ہے. نہیں, ایسے نہیں ہے, اندر طوفان ہیں بھی تو باہر سے کام رہیں, ٹھنڈے رہیں. ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے پر کوئی مشکل آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے, ہم ادھر غصہ نکال رہے ہیں اس سے لڑیں اس سے. اب لڑنا ویسے نہیں ہوتا مگر وہ اس مصیبت کی یا اس پریشانی کی وجہ سے ہم اتنے اوور ویلمڈ ہوتے ہیں کہ ہم کبھی بچوں کو مارتے ہیں ان کے اوپر نکالتے ہیں, کبھی دوست سے لڑ رہے ہیں, کبھی ہسبینڈ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, وہ ہمارا غصہ کہیں اور نکل رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کی بیک میں کوئی اور ریزن ہوتا ہے. یہ صبر کے منافی ہے. صبر یہی تو ہے کہ ہم خود کو کنٹرول کر لیں. اتنی مشکل میں بھی ہیں ہم, اتنی اس وقت ہمارے پر مصیبت بھی ہے لیکن ہم بچوں کے ساتھ گھر کے ماحول میں سب کام رہیں, یہ صبر. اور ان حالات کے اندر جب کوئی پریشانی ہو تو اس وقت بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنا, اس کی تحمید تحلیل بیان کرنا نہ چھوڑیں. نماز کے بعد تو ہمیں بتایا گیا 33-33 دفعہ بھی پڑھیں, لیکن وہ کیوں بتایا گیا, اس لیے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے دوران بھی آپ ان کلمات کو دہراتے رہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک نماز کے بعد میں نے اتنی دفعہ یہ تسبیح کر لی تو اب دوسری نماز کے بعد ہی کروں گی, ایسا نہیں ہے. یہ اسی لیے ہماری زبان پہ ہوتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہم کوئی بھی چیز دیکھیں کہیں جو اچھی چیز دیکھ کے ہم کہتے ہیں نا واو, وہ واو کی جگہ اب کہیں سبحان اللہ. جو چیز اچھی ملے उसके ऊपर कहें अल्हम्दुलिल्लाह, और ये देखें कि मेरे मसले से कहीं ज़्यादा बड़ा है अल्लाह, मेरा मसला कितना भी बड़ा है अल्लाह हर एक चीज़ से ज़्यादा बड़ा है। अल्लाहु अकबर, कितनी चीज़ों पे आपको ये याद आएगा अल्लाहु अकबर। ये बात है कि हमारे पास वो नज़र नहीं है, हम उस तरह से देखते नहीं, वरना हमारे इर्द गिर्द इतनी चीज़ें हैं जिनको देखकर हम ये कह सकते हैं अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें हमारे मसले चाहे कितने भी बड़े हों, आप में से कोई कितना भी दुखी है, लेकिन वो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहे। क्यों? इसलिए कि उसके पास एक बहुत बड़ी नेमत है, और वो ये नेमत है कि वो मुसलमान है, वो उम्मत मुस्लिमा में से है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है, जो बेहतरीन उम्मत है, बेस्ट उम्मत में से है वो। किसी पैगंबर की उम्मत पहले जन्नत में नहीं जाएगी जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ना जाए। इसके लिए तो कोई कोशिश भी नहीं की थी, अल्लाह ने मुझे इस उम्मत में से बना दिया, मुझे कलमा गो बना दिया। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है कि मैं मुसलमानों की दुआओं में हूँ। वग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन यौमा यकूमुल हिसाब, के दूसरे मोमिन जहाँ भी नमाज पढ़ रहे हैं वो मेरे लिए भी दुआ कर रहे हैं। हाँ, देखिए कितनी ज़्यादा आपको एज़ाज़ मिल गया कि आप दूसरे मुसलमानों की दुआओं में हैं, आप उम्मत मुस्लिमा का एक फ़र्द हैं। ये नेमत तो सबको मिली हुई है ना, हर कलमा गो को मिली हुई है। तो अल्लाह का ये जिक्र अपनी ज़ुबान पे ज़रूर रखें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये भी आपके दिल को ढारस देगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भी तंग हो जाता था। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, नबी हमें पता है आपका दिल तंग हो जाता है जो बातें ये कहते हैं इसकी वजह से। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या नुस्खा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप तस्बीह करें अल्लाह की उसकी हम्द के साथ। अल्लाह की तस्बीह के साथ हम्द करना क्या है? यही तस्बीहात हैं, यही हम्द है जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुस्खा दिया। ये नहीं फरमाया आप किसी हकीम के पास चले जाएँ, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, आप ये कर लें। अल्लाह ताला ने जो नुस्खा दिया वो अपना ज़िक्र का नुस्खा दिया। जितना अल्लाह का ज़िक्र आप ज़ुबान पर रखेंगे, आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके दिल को सुकून मिलता जाएगा। वो शायद मुसीबत फौरी तो नहीं दूर हो जाए, लेकिन आपका दिल अंदर से पुरसकून होगा। हम बाज़ दफ़ा सोचते हैं कि मैं खुश तब होंगी जब मेरे सारे मसले ख़त्म हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुश तब होंगे जब आप मसलों से बियॉन्ड देखना शुरू कर दें, क्योंकि मसले रहेंगे, एक मसला ख़त्म होगा तो दूसरा, दूसरा मसला ख़त्म होगा तो तीसरा, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया दुनूव से बनी है, लोएस्ट प्लेस, सबसे नीची हकीर चीज़। इसके आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जन्नत होगी? वो लोग बड़े बेवकूफ़ हैं जो ये समझते हैं कि ये ज़िंदगी कभी जन्नत बन सकती है। वो ये सोचते हैं ना, बस ये मसला है, एक बस ये सॉल्व हो गया ना, मेरी ज़िंदगी देखना फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होना। मेरी बेटी शादी हो जाए तो बिल्कुल सब सही हो जाएगा, मेरे मियाँ को जॉब मिल जाए तो ऐसे हो जाएगा, इसको सेहत हो जाए तो ये सब सही हो जाएगा। नहीं, फिर कुछ और मसला आ जाएगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्योंकि ये दुनिया है। आप गलत जगह पे हैं अगर आप ये समझते हैं कि ये जन्नत है, आप गलत जगह पे हैं। एक वो अल्लाह के हाँ है जन्नत जिसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ज़रूर मुश्किलात आएंगी, यहाँ पे ज़रूर मुसीबतें आएंगी, और मैंने ये सूरह अनकबूत की आयत जो आपके सामने पढ़ी है वो यही है कि लोग क्या समझते हैं कि हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, उनको कोई इम्तिहान नहीं होगा। यही तो तुम्हारा इम्तिहान है कि पता चले तुम्हें से सब्र करने वाले कौन है, पता चले तुम्हें ईमान वाले कौन है, तुम्हारा ईमान कितना है, किस लेवल का ईमान है, कैसे पता चलेगा, कैसे प्रूव करोगे? बातें तो हम सबको बहुत आती हैं, हमसे ज़्यादा ईमान वाला कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा अल्लाह के ऊपर मर मिटने वाला कोई नहीं, मैं तो दीन के ऊपर मर मिटूँ, मैं तो मौका आ जाए तो मैं ऐसे कर दूँगी, वो कर दूँगी। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये तब पता चलेगा जब तुम्हारा टेस्ट होगा। और टेस्ट अल्लाह ताला हमारे, हम जैसे लोगों के इसी तरह लेता है। कभी कोई मसला, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी फैमिली प्रॉब्लम, कभी सेहत के प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई, ये इम्तिहान आते हैं हमारे, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। लेकिन एक और इलाज है कि जब आप ये सोच लेते हैं ना कि ये दुनिया मुख्तसर है, कलील है, इसके साथ ही इसके सारे मसले भी खत्म हो जाने। कभी किसी को आपने देखा है जो कब्र में गया हो अपने मसले लेके, ये बीमारी है उसको कब्र में भी बीमारी है, कोई मसला उसको कब्र में प्रॉब्लम है वहाँ, नहीं ये सब मसले यहीं रह जाएंगे। जैसे ही जिंदगी खत्म होगी मसले खत्म। तो ये जब इंसान सोचते हैं ना ये कलील है, थोड़ी सी है, ये तो बहुत चंद रोज़ा है। इसकी मिसाल किसी बुज़ुर्ग ने ऐसे दी, इतनी प्यारी मिसाल मुझे लगती है कि कभी आप लोगों ने पता नहीं किया हो या नहीं, हम छोटे होते थे तो हमें बहुत ये इस तरह से होता था हमारे वहाँ पे कि बच्चे को, छोटे बच्चे होते ना ऐसे उनको हवा में उछालते हैं, उछालते हैं फिर उस ऊपर चले जाते हैं ऐसे करते हैं और फिर वो नीचे आते हैं, फिर वो कोई उनको बड़ा पकड़ लेता है। आपको पता है ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है, ये जो बच्चे का ऊपर जाना ऐसे करना और आना है ना, ये बस ज़िंदगी है। ये अल्लाह के हाथों से गया और वापस उसके हाथों में आ गया, तुम्हें लौट के उसी के पास चले जाना। थोड़ी देर के लिए तुम ऐसे हो जाते हो, हाय ये क्या हो रहा है, हाय ये मसला, हाय ये मसला, वो बच्चे का जो ऐसे करना है ना, बस इतनी सी ज़िंदगी है, वापस तुमने उसके हाथों में आ जाना है, ज़्यादा देर का तो नहीं है ये। और जब इंसान आखिरत की ज़िंदगी के साथ कंपेयर करता है तो ये पूरी ज़िंदगी कलील है, तो इसके मसले तो बिल्कुल ही छोटे हो गए ना फिर। और ये भी शुक्र है जब इंसान ये सोचता है कि ये भी शुक्र है कि ये दुनिया के मसले हैं, ये आखिरत के मसले नहीं। क्योंकि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हर जो मुसीबत है उसके अंदर तीन नेमतें छुपी हुई हैं, हर आजमाइश में तीन नेमतें हैं। नंबर वन क्या, कि इंसान ये सोचे कि इससे भी वर्स्ट हो सकता था, इट कुड बी वर्स्ट ना। आप अपने और इर्द गिर्द वालों को देखें, वो उससे भी बड़े मसले के अंदर हो सकते हैं और ये जो चीज़ है इससे भी ज़्यादा हो सकती है। एक दफ़ा मेरा बच्चा आया मुझे कहता है कि मामा मेरे कान में दर्द है तो मैं ज़रा परेशान हो गई, तो कहता हूँ बट थैंक गॉड दूसरे में नहीं है। मैंने कहा ये कितना बड़ा मेरे लिए सबक है ना, हाँ थैंक गॉड दूसरे में नहीं है, दोनों में भी तो हो सकती थी, तो इससे बदतर हो सकती थी। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इतने पे ही रखा। हम छोटी छोटी पे इतना वावेला करते हैं लेकिन हम ये नहीं सोचते इससे वर्स्ट भी तो हो सकती थी। नंबर टू उन्होंने क्या बताया कि क्या नेमत है, कि एज लॉन्ग एज वो दुनियावी मामलात में है, दीन में नहीं है। अगर किसी का दीन चला जाए ना तो हाँ वो बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन अगर दुनिया के किसी मामले में है, कोई परेशानी है, बीमारी है, कोई माली मुश्किलात हैं, कोई घरेलू झगड़े हैं, कोई औलाद की तरफ से मसले हैं, तो वो दुनियावी मामलात हैं। दीन में अगर मुश्किल आ जाए वो बड़ी मुश्किल से यानी दीन वापस मिल सकता है, दुनियावी मामलात में चीज़ वापस आ सकती है, दीन का मामला बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये दूसरी नेमत हुई। तीसरी नेमत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि शुक्र है दुनिया में ही आ गई, आखरत में मिलती तो क्या होता। अगर मुसीबत दुनिया में आई है ना तो जितनी भी बड़ी हो ये हल्की है उस मुसीबत से जो आखरत की मुसीबतें हैं, जहाँ पे तो एक पल के लिए भी इंसान जहन्नुम की आग नहीं सह सकता, एक पल भी अल्लाह का अजाब नहीं सह सकता। कि हल्का तरीन अजाब ये है कि उसके पैरों के अंदर आग के जूते डाल दिए जाएं, हल्का तरीन अजाब ये है कि उससे उसका दिमाग खोलने लगेगा, ये हल्का तरीन है जहाँ का, आगे ज़्यादा बड़े क्या होंगे। तो शुक्र है अल्लाह ये दुनिया में ही आई है, अगर ये आखरत तक तूने डिले कर दी होती और वहाँ मुझे देता तो मेरा क्या बनता। तो ये तीन नेमतें हैं जो हर आजमाइश में हैं, इनको इंसान याद करे। फिर ये याद रखें कि एक हदीस में आता है ये बेहतरीन इबादत है कि इंसान मुश्किल के वक्त में इंतज़ार करे अल्लाह की तरफ से आसानी आने का। ये इबादत में हूँ मैं, अगर मेरा दिल बेचैन है, मैं इस परेशानी में हूँ लेकिन मैं अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह मैं बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जिस दिन तू मेरे दिन बदल देगा, ये मसला ख़त्म हो जाएगा, इसका हल निकल जाएगा। तो वो जो आप इंतज़ार में है ना, आप इबादत में है, इट्स अ बेस्ट इबादत। कैसे कैसी इबादत में, इसलिए कि कॉन्स्टेंट अल्लाह से एक उम्मीद रखी हुई है, अल्लाह ताला से एक नाता रखा हुआ है। اللہ سے خوشگمانی ہے کہ اللہ کر سکتا ہے، اللہ کرے گا، اس کے لیے پاسبل ہے، میرے لیے پاسبل نہیں لیکن اس کے لیے پاسبل ہے، وہ مایوس نہیں ہے وہ بندہ، یہ عبادت ہے، یہ بندہ عبادت میں ہے جو انتظار، اور جو کہتا ہے اب نہیں کچھ ہو سکتا، ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہونا، اب کچھ اچھا ہوگا ہی نہیں، تو یہ مایوسی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ہم ورسٹ حالات میں ہوں، ہمیں وہ امید نہیں چھوڑنی، ہمیں انتظار نہیں چھوڑنا اچھے دنوں کا، ہمیں یہی کہتے رہنا ہے کہ اللہ نے ضرور دن بدلنے ہیں، اللہ ضرور کرے گا، اور میں اس کا انتظار کروں گی کہ اللہ کب کرتا ہے۔ پچھلے لوگوں کے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی مصیبتیں آئیں کہ انہوں نے کہا متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ انسان جب یہ سوچتا ہے اللہ کی مدد قریب ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، مجھ سے جب میرا بندہ کچھ سوال میرے بارے میں پوچھے تو کہو میں قریب ہوں، ان کو بتاؤ میں قریب ہوں۔ جو انسان یہ سوچ رہے کہ اللہ میرے قریب ہے، وہ کبھی بددل ہو سکتا ہے، مایوس ہو سکتا ہے، وہ کبھی امید چھوڑ سکتا ہے؟ تو اس لیے امید کسی وقت بھی نہیں چھوڑنی۔ سٹریس آئیں گے، کس نے کہا دنیا خوشیوں کی جگہ ہے؟ کسی نے بھی نہیں کہا، نہ ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ خوشیاں ملی، نہ ان کے ماں باپ کو ہمیشہ خوشیاں ملی، نہ ہمیں ہمیشہ خوشی مل سکتی، نہ ہمارے بچوں کو ہمیشہ خوشی مل سکتی۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں ہم اتنا پیسہ جمع کر جائیں کہ ہمارے بچے خوش رہیں ہمیشہ، ایسے سے تو نہیں خوش رہ سکتے، ان چیزوں سے تو نہیں خوش رہ سکتے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بھی مشکلیں برداشت کی، ہمارے بچے بھی کریں گے، ان کے بچے بھی کریں گے، یہ اسی طرح سے نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو آزمائے گا، کہیں دل ٹوٹیں گے، کہیں یہاں تکلیف ہوگی، کہیں وہاں ہوگی، کہیں کوئی نقصان ہوں گے، کیونکہ یہ سب دنیا کا نظام ہے۔ ایک جگہ صرف ایسی ہے جہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، اس کے لیے محنت کرو۔ ہم چاہتے ہیں نا ہمیں خوشی ملے، ہر ایک انسان خوشی کے لیے کبھی کوئی پارٹیاں کر رہے ہیں، کبھی کوئی ویکیشن پہ جا رہے ہیں، کبھی چیزیں خرید خرید کے لا رہے ہیں، میرا دل کسی طرح خوش ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر خوش بھی ہو جائے گا نا، پرماننٹ نہیں ہو سکتا، یہ خوشی پرماننٹ کبھی نہیں ہو سکتی، یہ دنیا کی خوشیاں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ اس لیے یہاں پہ اپنے دل کو خوش کرنے کی بجائے یہ کوشش کرو کہ میں اللہ کو اپنے سے خوش کر دوں، کہ میرا اللہ خوش ہو جائے مجھ سے، میں وہ کام کر لوں، کیونکہ اگر اللہ خوش ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اس کے ہاتھ میں سب خزانے ہیں، وہ عطا کرے گا۔ اگر اللہ راضی ہو جائے گا تو اسی سے تو سب کچھ ملنا ہے، وہ مجھے راضی کر دے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا آپ اللہ کو ناراض کریں اور وہ آپ کو راضی کر دے، آپ اس کو ناخوش کر رہے ہیں اپنی شادیوں پہ، آپ اس کو ناخوش کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، آپ اس کو ناخوش کر رہے ہیں اپنے کاروباروں میں، آپ اس کو ناخوش کر رہے ہیں اور سوچتے ہیں وہ ہمیں خوشیاں دے دے۔ کیسے کیسے فیصلے خود کرتے ہو، کیسے سوچ سکتے ہو؟ ہم اپنے بچے کی چاہتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہے، لیکن جب اس کے فیصلے کرنے ہیں، جب اس کے کام کرنے ہیں، جب اس کی سیلیبریشنز کرنی ہیں، تو ہم نے اللہ کو ناراض کرنا، تو کیسے خوشیاں ملیں گی؟ جس سے خوشیاں ملنی ہیں اس کو ناراض کر کے خوشی کہاں سے لوگے؟ خوشی کہیں اور سے ملنی ہے؟ نہیں، خوشیوں کے خزانے اس کے پاس، رحمتوں کے خزانے اس کے پاس، نعمتوں کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس کو اگر بند کر دیں تو دنیا کی تکلیف، دنیا کی تکلیف تب بری ہے اگر یہ اللہ سے دور کر دے، لیکن اس میں بھی خیر ہے، رحمت ہے، اگر وہ آپ کو اللہ سے قریب کر دے۔ یاد رکھے کہ دنیا میں اگر آپ کو کسی تکلیف آنے کی وجہ سے اللہ کا قرب مل جاتا ہے نا، تو وہ ان بہت ساری نعمتوں سے بہتر ہے جن سے آپ اللہ سے دور ہو جائیں۔ اگر کسی کوئی تکلیف اگر آپ کو اللہ سے قریب کر دیتی نا، وہ اچھی ہے بجائے اس نعمت کے جو آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ کیونکہ اصل جو مومن کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ آخرت ہوتی ہے، وہ جنت ہوتی ہے۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، مجھے دورے پڑتے ہیں، فٹس، میرے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر میں تمہارے لیے یہاں پہ دعا کر دیتا ہوں اور تم کو اس سے نجات مل جاتی ہے، یا پھر آخرت میں تمہارے لیے جنت کی دعا کر دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس مجھے آخرت میں جنت ہی چاہیے، یہاں یہ میں برداشت کر لوں گی، یہاں کی مصیبت ہے تو کوئی بات نہیں، یہ بس آپ ایک دعا کریں کہ جس وقت کہ مجھے یہ ہوتے ہیں یہ دورہ پڑتا ہے تو اس وقت میرے جو سطر ہے وہ کبھی مطلب ایکسپوز ہو جاتا ہے تو یہ نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی، اس کے بعد سے کبھی اس کا سطر نہیں ایکسپوز ہوا. لیکن حضرت عمر اپنے خلافت کے دور میں جب صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، وہ عورت نظر آتی، کہتے جنتی، جس نے جنتی دیکھنی ہے وہ اس کو دیکھ لے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تھی. تو یہ تو دنیا کی مصیبتوں کو تو ان دیکھے، صحابہ کرام کے اوپر کتنی آئیں، رسولوں پہ کتنی آئیں، وہ تو بہترین لوگ تھے، بیسٹ لوگ تھے، لیکن ان کو جب یہ انسان کو پتہ ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے میری جنت وہ بن رہی ہے، میں جو صبر کر رہی ہوں تو میرے وہاں پہ درجے بلند ہو رہے ہیں، میں جو صبر کر رہی ہوں میرے گناہ کا کفارہ ہو رہا ہے، اللہ مجھے یہاں پہ پاک کر رہا ہے، دھو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کے لیے دونوں حالتوں میں خیر ہے، جب اس کو نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے، اس پہ بھی اجر کماتا ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور تب بھی اجر کماتا ہے، ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس سے بھی اس کے گناہ دھلتے ہیں. تو جہاں پہ دکھ ہی دکھ ہوں، کانٹے ہی کانٹے ہوں، زندگی کانٹا بن گئی ہو، وہاں پہ سوچیں کتنے گناہ دھل رہے ہوں گے، کتنا کفارہ بن رہا ہوگا. تو پھر جب انسان یہ سوچتا ہے پھر اس کو حوصلہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر اطمینان ہو جاتا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو ساری زندگی کبھی نہیں سکھ دیکھا، ساری زندگی ہم نے دکھوں میں کٹی، ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں، ہم نے کبھی کوئی یعنی ان کی زندگی ہمیشہ ہی بہت ہی اپس اینڈ ڈاؤنز اور ٹرموائل میں رہی. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ اس کو جنت کی ایک غوطہ لگوا کے لاؤ، ایک یعنی ایک چکر لگوا کے لاؤ جس کو کہیں، وہ ایک چکر جو ہوگا نا وہ اس کو سارے دنیا کے غم بھلا دے گا، صرف ایک غوطہ، ایک بس ڈبکی سمجھ لیں جنت میں ڈلوا کے لے آئیں، ابھی راہ نہیں ہے وہاں پہ، اس سے اس کو سارے غم بھول جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تیرے اوپر دنیا میں مصیبتیں بھیجیں اس وجہ سے نہیں کہ تو میری نظروں میں ذلیل تھا، بلکہ میں نے تجھ سے دنیا کو دور رکھا تاکہ آخرت میں تجھے زیادہ دوں، میں نے آخرت میں تجھے زیادہ دینے کے لیے تجھ سے دنیا کو دور رکھا تھا. انسان کئی دفعہ دنیا میں دکھی ہوتا ہے، مجھے یہ چیز نہیں مل رہی یا میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، یا میں نے اس لیے نہیں تجھے دیا تھا، میں نے تجھے آخرت میں دینا تھا، اس لیے دنیا کو تیرے سے دور رکھا تھا. اتنی جلدی بھول جائیں گے وہاں پہ جا کے یہ غم، اتنی جلدی. تو اس لیے یہ قلیل ہے، یہ تھوڑا ہے، یہ ختم ہو جائے گا. ایک اگر انسان کو مصیبت توڑے نہیں تو اس کو بہادر بنا دیتی ہے، اسٹرانگ کر دیتی ہے. جیسے یوسف علیہ السلام دیکھیں کتنے قابل بن گئے تھے، اگر وہ ان مصیبتوں سے نہ گزرتے تو اس طرح سے عزیز مصر ہی نہ بن سکتے. تو جو ہیرا ہوتا ہے نا وہ کوئلے کی کان میں پریشر میں رہ کے، ہیٹ میں رہ کے بنتا ہے، ایسے نہیں بن جاتا. انسان بھی ہیرا ایسے ہی نہیں بن جاتا جب تک وہ ہیٹ نہ برداشت کرے، جب تک وہ ان مصیبتوں سے نہ گزرے، ٹرموائل سے نہ گزرے. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کسی کو کیا بنانا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ان مرحلوں سے گزارتا ہے کہ اپنے کام کا بنانا ہو اس کو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت بڑی بڑی کوئی چیزیں لینی ہوں. آپ نے دیکھا ہمارے بچے تو ویسے ہی چھوئی موئی ہیں، جہاں پہ بچے ٹف حالات میں رہتے ہیں دیکھیں وہ کتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، کیا کیا کر جاتے ہیں، وہ ہمارے بچے سوچ بھی نہیں سکتے، یہ نعمتوں میں پل پل کے ایسے بالکل ہو جاتے ہیں، نازک مزاج. جو ٹف حالات میں رہتا ہے وہ ٹف بن جاتا ہے، جو ایسے مرحلوں سے گزرتا ہے اللہ اس کو پتہ نہیں کیا کاموں کے قابل بنا دیتا ہے، جو نعمتوں میں پلا ہوا بندہ نہیں کر سکتا. تو اگر ایک بات کو ہم سمجھ لینا کہ میرے رب کے ہر فیصلے میں خیر ہے، ہر فیصلے میں بھلائی ہے، اور اس نے جو میرے لیے سوچا، جو میرے لیے فیصلہ کیا وہ اس سے بہتر ہے جو میں خود اپنے لیے سوچتی یا کرتی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جن حالات میں بھی رکھا ہوا ہے، جس چیز سے بھی مجھے گزارا ہے، وہ میرے لیے اچھی ہی اچھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ ساری زندگی کے ان ٹف حالات سے گزرتے رہے، شروع سے لے کر اور آخر زندگی تک کیسے کیسے چیلنجز سے گزرے. کبھی سیرت پڑھ کے دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ کس کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلیں کاٹی. لیکن ایک چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام رہتے تھے اس میں. غار ثور میں جب ابوبکر صدیق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, لوگ اس وقت کیسے پیچھے پڑے ہوئے تھے, جیسے بھوکے بھیڑیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور سب کو محفوظ رکھے, لیکن کسی کا پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے ایف بی آئی پڑ گئی ہے اور وہ وانٹیڈ ہے اور ہر جگہ اس کے اشتہار چل رہے ہیں. وہ حال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. انہوں نے کہہ دیا تھا جو اس کو لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے, وانٹیڈ, موسٹ وانٹیڈ. اور سب نکل گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ ہم لے آئیں ہمیں انعام مل جائے. آسان نہیں تھا. خوف جو ہوتا ہے نا وہ بہت ایک مشکل چیز ہوتی ہے انسان کے لیے. آپ دیکھ لیں کہ جن کے اوپر ہریکین اور وہ آئے ہیں, خوف کی وجہ سے اپنے گھر بھی چھوڑ کے چلے گئے. وہی چیزیں جن کو ہم اتنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں, خوف کے عالم میں انسان وہ چیزیں بھی چھوڑ جاتا ہے. انہیں گھروں کو انسان نے کتنا وہ رکھا ہوتا ہے اور انہیں کو چھوڑ گئے. وہ خوف تھا کہ یہ چیز آ رہی ہے ہمارے اوپر. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جب اس وقت نکلے ہیں اور غار میں ہیں اور غار کے منہ کے اوپر آ کے وہ کھڑے ہو گئے کافر, کہ وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتے اگر تو وہ چھوٹا سا تو غار تھا تو نظر آ جاتے یہ دونوں. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان تھے, اپنے لیے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اے ابوبکر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہی میرا پیغام ہے کہ جب بھی مشکل آئے مصیبت آئے غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين.